주사와관련سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إلى أن يسألوا عن
الله
من أيام میں اپنی قبولی عبادات کے لیے اور بالخصوص عزاداریوں کی قبولی کے لیے خود کا صلوات پڑھ رہے ہیں
اللہ
ایک سافٹ ویئر نکالا جاتا ہے
اگر آپ نے ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا کہ جو اس ہارڈ ویئر کے ساتھ مطابق نہ ہو تو وہ کام نہیں کرے گا, وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکے گا, سسٹم کو ریڈ نہیں کر سکے گا. سسٹم کو ریڈ کرنے کے لیے سافٹ ویئر اسی کے مطابق ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف نے بھی جب انسان کی اس ہارڈ ویئر کے لیے, انسانی ہارڈ ویئر کے لیے سافٹ ویئر بنایا گیا ہے, قرآن ہے سافٹ ویئر, یہ انسانی بدن اور انسانی روح ہے ہارڈ ویئر. ایک باطن ہے انسان کا, ایک ظاہر ہے انسان کا. اس ظاہر کو بنانے کے لیے اور اس کے باطن کو اس ظاہر کے ساتھ مطابق کرنے کے لیے, تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمل کر سکیں, اللہ نے جس سافٹ ویئر کو بنایا ہے وہ قرآن ہے. تاکہ قرآن کریم کو آپ انسٹال کریں, قرآن کریم کو انسٹال کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں, ہر گھر ہر کسی کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے, سارے کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے ساتھ آج انسانوں کی حجت تمام کر دی, آج حجت تمام کر دی کہ ہم نے قرآن کریم کو اس حد تک اویلیبل کر دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر کر سکتے ہیں, جہاں جائیں آپ کے ہاتھ میں. اب آپ کہیں گے نہیں کہ یہ کتاب کو میرے گھر میں تھی, میں کسی کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. ہر زمانے میں ہر جگہ میں اویلیبل, گاڑی میں بیٹھے اویلیبل ہے, چل رہے ہیں اویلیبل ہے, مجلس میں چلے گئے اویلیبل ہے, جہاں پر بیٹھے آپ کے ساتھ آپ کا قرآن موجود ہے. اس قدر قرآن کی اویلیبل ہونے کے باوجود بعض اوقات ایک شہر بہت زیادہ قریب ہوتی ہے, لیکن قریب ہونے کے باوجود وہ ہم سے دور ہوتی ہے. اس کی دوری کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات قرب خود بہت کا سبب ہے. فصل بھی کہتے ہیں بعض اوقات یہ انسان کا نزدیک ہونا اس کے بہت کا سبب بھی ہوتا ہے. فصل یہ ہمارا چہرہ ہے, ہمارے بہت زیادہ قریب ہے, لیکن ہمیں یہ کہنے کو ملتا. ایک مرتبہ سوال پڑھا ہم انسان کے بہت کا سبب بھی ہے, جیسے انسان کا خود چہرہ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. ہر انسان کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے, لیکن خود انسان کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے. جب تک انسان چہرے کو آئینے میں دیکھ لے اس وقت تک اس کو اپنا چہرہ دیکھنے میں ملتا ہے, خود اپنا چہرہ ہے, میرا چہرہ ہے, مجھ سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے قریب ہوتے ہوئے بھی مجھ سے نہیں ہے, مجھے اپنا ہی چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے آئینے میں درگزر کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یعنی جب بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہو تو مومن میں دیکھو, اگر مومن مشاہدہ کرو تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے. لیکن آئینے کی اپنی خصوصیات ہے. دس منا بال کا اگر آپ نے آئینہ بھی خرید لیا جو شیو کرنے والا ہے, دو قسم کے آئینے ہوتے ہیں. ایک آئینہ ہے جو دور پر ہے, جو آپ کے چہرے کی صحیح صاف آپ کو دکھا رہا ہے, لیکن ایک آئینہ جو شیو کرنے کے لیے اصل بات دکھانے کے لیے, تو آپ نے اس کے لیے چہرے آپ نے چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. تو اگر آپ شیونگ والے آئینے کے ساتھ اپنے چہرے کو دیکھنا شروع کریں گے تو وہ ایگزیجریٹ کر دے گا. آپ کا چہرہ بہت بڑا بڑا, آپ کو اپنی ناک, اپنی آنکھ, ہر شے پھر اس کی صاف کچھ مختلف نظر آئے گی. بعض اوقات اگر ایک انسان کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے کہ جس کا آئینہ جو ہے وہ شیونگ والا آئینہ ہے, تو ہر چیز کو ایکٹیجیٹ کر کے بتائے گا. آپ کو جاننا چاہیے ایسے آدمی پر کہ جو مومن بھی ہو اور نارمل مومن ہو, شیونگ والا آئینہ نہ بنے. سوال پڑھا ہوں ذرا چیزوں کو اپنی حقیقت میں دکھانے کی ضرورت ہے. آئینے کی خصوصیت ہوتی ہے جو شے جہاں پہ ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے اتنی دکھا رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں دکھا رہا ہے. جب پیغمبر نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, مؤمن ایک دوسرے مؤمن کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی خوبی پائی جاتی ہے اس کو بیان کرے, خوبصورتیوں کو بھی دکھائے, اور جتنے عیوب ہیں کہیں پہ کوئی دل موجود ہے تو دل کو چھوٹا سا دل دکھائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو بڑا کر دیا, ایسا لگ رہا ہے جیسے دل ہی ہے چہرے پہ اور کوئی شے پائی جاتی ہے,
مومن کا کام یہ ہے کہ جب مومن اس کے سامنے آئے تو اس کے عیوب کو ویسے ہی بیان کرے جیسے آئینہ بیان کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹے عیوب کو بڑا بنا دے اور اس کی زندگی میں ساری جتنی خوبیاں ہیں اس کو فراموش کر دے. تو خوبیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جیسے آئینہ بیان کرتا ہے. اسی طرح آپ ان کے عیوب کو بھی بیان کریں، لیکن عیوب کو اس ہزار میں بیان کریں تاکہ وہ چھوٹے رہے بڑے نہ ہو جائے. تو یہ کر رہا تھا کہ انسان کی بہت سی چیزیں قریب ہوتی ہیں لیکن قریب ہونے کے باوجود دور ہوتی ہیں. قرآن کریم آج اس زمانے میں حجت خدا کے طور پر ہمارے قریب آ گیا. کتنا قریب آ گیا ہر وقت ہمارے ساتھ، لیکن اتنا ہی دور ہے چونکہ ہم قرآن کریم نے قرآن ہمارے قریب ہوتی ہے. اب ہر آدمی اٹھا کے اس کو اپنے ساتھ لگا ہے. کسی زمانے میں اس کے لیے کچھ غلاف بنانا پڑتا تھا، کچھ اس کا احترام کرنے کی ضرورت تھی، کہیں پہ اس کو رکھا جاتا تھا. تو وہ گزشتہ زمانے میں احترام بھی یہ تھا کہ اس کو غلاف میں بند کر کے اس کو چوم کر ایک الماری میں رکھ دیا جاتا تھا. اور کب پڑا جائے گا؟ جب انسان ان شاء اللہ کوئی مر جائے گا تو اس کو پڑھا جائے گا. کبھی قبرستان جائیں گے پڑھیں گے، اگر کبھی تھوڑا قرآن پڑھائے والا آ جائے گا تو اس کو قرآن پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ قرآن کا کوئی مصرف نہیں ہے، آج نہیں ہے، آج کے وقت میں قرآن کا کوئی مصرف نہیں ہے. ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی. قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے اور ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے شفا کے طور پر، ایک ہیلنگ بنا کے بھیجا ہے، ایک ریمیڈی بنا کے بھیجا ہے. ہم نے اس قرآن کریم کو دوا بنا کے بھیجا ہے تاکہ یہ شفا دے سکے. شفا اس کو لیتا ہے شفا لما فی الصدور، یہ دلوں میں جو مرضیں پائی جاتی ہیں. آپ بتائیے دلوں کی مرضی جس کو ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ایک دل ہے کہ جو دھڑکتا ہے ہمارے اندر، ایک دل ہے جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جس میں افکار آتی ہیں، جس میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو محبت کرتا ہے، جو نفرت کرتا ہے. یہ دل جس میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، جس میں انسانی فکر پائی جاتی ہے، ان افکار کو اگر کوئی شے شفا دے سکتی ہے تو قرآن کریم. انسان کے افکار کو شفا دیتا ہے قرآن کریم، انسان کے باطن کو شفا دیتا ہے، انسان کی بصیرت کو شفا دیتا ہے، انسان صحیح سوچ سکتا ہے. یعنی قرآن کریم کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان صحیح سوچ سکتا ہے تو قرآن کریم کو انسٹال کرنا. لیکن قرآن کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنے کے بجائے اپنے باطن میں انسٹال کرنا. ہر آدمی نے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا ہے، اپنے کمپیوٹر میں بھی انسٹال کر لیا، لیکن یہ کمپیوٹر میں انسٹال کرنا یہ کمپیوٹر کو فائدہ شاید پہنچائے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کی میموری زیادہ ہو جائے گی، اس میں آپ نے ایک اور سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. اس کو انسٹال کرنے کا ایمان ہو جائے گی جہاں پہ بیٹھے. الفاظ میں ایک چیز جو بہت زیادہ بعض اوقات مشاہدہ کرتا ہوں چونکہ اکثر ہمارے سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ایئرپورٹ پہ اگر آپ بیٹھ جائیں کسی وقت، اگر آپ نے سفر کیا ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں، اگر آپ ایئرپورٹ بیٹھے تو آپ کے ساتھ کوئی آدمی بات کرتا ہوگا تو نہیں آتا. آپ گھروں کی یہ کیفیت ہو گئی، بچے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ اگر ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کی کمیونیکیشن اس کے ساتھ ہے، ایک چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن تمام اوقات اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اور ان کی دو انگلیاں کام کر لیتی ہیں تمام اوقات، اور اس کے صفحے پہ تمام اوقات ایسے انگلیاں مارتے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، یہ معلوم نہیں کیا ہوگا ان کا، یہ پتہ نہیں ہے ابھی اس وقت کس دنیا میں ہے، کہاں پہ موجود ہے، کہاں پہ رابطہ ان کا اس وقت برقرار ہے، لیکن بھارت ایک ایسی کیفیت ہو گئی. تو یہ بجائے اس کے کہ انسان اپنے اوقات کو تلف کرے، ضائع کرے، اس کے بجائے بہتر یہ نہیں کہ اگر اسی سفر سکرین کو کھول لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے. سوال پڑھا یعنی انسان یہ جتنے اوقات ضائع کرتا ہے، یہ چیٹ جس کو کہتے ہیں، آج بہت لوگ چیٹ پر لاکس ہو گئے، یعنی آج کے زمانے میں زیادہ بات ہو گئی، اگر جس زبان سے آپ بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. نہ ماں باپ کا رابطہ بچوں کے ساتھ ہو گیا انہوں نے بات چیت کرنا ختم کر دیا, اور نہ بچوں کا رابطہ ماں باپ کے ساتھ ہے وہ بھی بات نہیں, باتیں کم ہو گئی. جتنی باتیں کم ہوئی اتنا لکھنا زیادہ ہو گیا, لکھا بھی جاتا ہے وہ بھی کچھ کام نہیں ہوتا ہے, فضول ہوتا ہے. اکثر جو لکھی جاتی چیزیں وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن اگر انسان اپنے اوقات کا خیال رکھے, اس قرآن کو اپنے لیے شفا کا سبب سمجھے, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ یہ شفا بن سکے اور رحمت بن سکے. ولا يذيق الظالمين الا خسارا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہر انسان کے لیے نہیں ہوگی, یہ شفا ہر انسان کے لیے نہیں ہوگی. یہ کیوں کہا ہے قرآن شفا کے لیے ہر انسان کے لیے کہا؟ جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دیکھیے اس کی مثال رکھے ہوں آپ کے سوال پڑھے آپ. کبھی اگر آپ عام حالت میں جب آپ میری کمرے میں داخل ہوں اس مسجد میں آئے تو یہاں پر روشنی ہے, ہر طرف تو آپ نے روشنی کو دیکھا, آپ کو خوشی محسوس ہوئی, آپ یہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اگر یہ تھوڑی دیر کے بعد سوئچ آف کر دیا جائے اور یہاں پر اندھیرا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی تبدیل پریشان ہو جائے گا, آپ راہ میں دیکھنا شروع کر دیں کیا ہو گیا, اندھیرا کیوں ہو گیا, اور اندھیرے میں کتنی دیر انسان بیٹھ سکتا ہے؟ بہت تھوڑی دیر کے بعد اس کو نیند آنے لگی. زیادہ دیر اندھیرے میں بیٹھنا آسان نہیں, اٹھ کر اپنی روشنی ڈھونڈنے کے چکر میں نکلے گا, باہر تلاش کرے گا کہیں پھر اس کو روشنی ملے. بس انسان روشنی پسند کرتا ہے. جب تک انسان جاگنا چاہتا ہو اور جاگ کر زندگی اثر کرنا چاہتا ہو, بیدار رہنا چاہتا ہو, اس وقت تک روشنی سے محبت کرتا ہے. لیکن جب سونے لگے کیا کرتا ہے؟ سونے لگے تو یا تو لائٹ کو ڈم کر دیا جاتا ہے یا لائٹ کو آف کر دیا جاتا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ روشنی بیداری کا سبب ہے. روشنی بیدار انسان کو اچھی لگتی ہے, جو غفلت میں ہو اس کو روشنی اچھی نہیں لگتی ہے. ایک کافر انسان یہ چاہتا ہے روشنی بند کر دی جائے, اگرچہ روشنی نور ہے لیکن جو ہی ہم غافل ہوئے تو روشنی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے. جب انسان قرآن سے اور ذکر خدا سے غافل ہو جائے تو اس کو یہ نور بھی اچھا نہیں لگتا, یہ نور اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. یا مثلا اگر کبھی آپ کی آنکھیں درد کرتی ہیں یا آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں بڑی, یا کبھی آپ نے سرجری کروائی, جب آپ سرجری کروا لیتے ہیں تو معمولاً ڈاکٹر ایک پردہ آپ کی آنکھ میں چڑھا دیتے ہیں. یہ پردہ اس لیے چڑھا جاتا ہے کہ آپ روشنی نہ دیکھیں. بس بات ہوتا ہے روشنی اگرچہ نور ہے لیکن روشنی کا ہر حال میں دیکھنا اچھا نہیں ہے. جب تک انسان کی آنکھیں صحیح اور سالم ہوں تو اس کو روشنی اچھی لگے گی, لیکن جب آنکھیں مریض ہو جائے تو اسے روشنی بھی اچھی نہیں لگتی ہے. بس معلوم ہے جب انسان کی فطرت مریض ہو جائے, باطن مریض ہو جائے, دل مریض ہو جائے تو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. ایک مریض دل انسان قرآن کے قریب جائے گا ولا یزید الظالمین الا خسارا. یہ غلط لوگوں کو ظلم کرنے والے, ظلم کرنے والے کئی قسم کے ہیں, کچھ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, کچھ اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ کر کے ہم اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں, لہذا ہم بالوں کا بارگاہ طلب کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ایک غلط ہے اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں, بالوں دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, بالوں کا اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں. اگرچہ انسان پسند نہیں کرتا ہے اپنی ذات پر ظلم کرے, لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ جب بھی اس نے گناہ کر دیا, معصیت الہی کر دی, خدا سے دور ہو گیا, اہل بیت اللہ سے دور ہو گیا, جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. چاہیے کہ وہ قریب ہے, نور کے قریب ہے, اور نور کے قریب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ باطن کو پاکیزہ کیا جائے, پہلے اپنی باطنی امراض کی اصلاح کی جائے تاکہ قرآن اس کے لیے مفید ہو سکے, پہلے ظرف کو تیار کریں تاکہ اس میں وہ شے جس کو ظرف میں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ رہ سکے. جیسے آپ نے جب پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے گلاس کو دیکھا, اگر ایک گندا گلاس آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ نے جب پانی اس میں ڈالا تو پانی اگرچہ پاک تھا, پاکیزہ تھا, اس گندے لباس میں, گندے گلاس کی وجہ سے یہ پانی بھی اب صاف ہی رہے گندا پانی, اور گندا پانی آپ پینا پسند نہیں کرتے, کرتے نہیں کرتے, گندا پانی پینا پسند نہیں کرتے. یہ گندا پانی نہیں تھا, ظرف کی وجہ سے گندا ہو گیا. قرآن خود نور ہے اور شفا ہے اور رحمت ہے, یہ اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا, لیکن چونکہ میرا ظرف گندا ظرف ہے, اس گندے ظرف کو قرآن نے فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ گندے ظرف کی وجہ سے اس میں ویرانت آ گئی, یہ انسان خود خسارے میں چلا جائے, اس کو نقصان ہے. سوال پڑھیں. قرآن سیکھو, حکم دیا ہے ہمارے مولا نے, حکم دیا ہے وہ ہستی کہ جب قرآن کو کھولے تو قرآن کی آیات اس ہستی کے فضائل پر ڈیل لگا دے, وہ ہستی کہ جو ابتدا اور انتہا قرآن سے واقف ہے, وہ ہستی کی آیات قرآنی اس کے حق میں قصیدے پر ڈیل لگا دے, وہ ہستی یہ ارشاد ہماری تعلم القرآن, قرآن کو پڑھو, تعلیم حاصل کرو, قرآن اس کی تعلیم کا فائدہ ہے. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ, یہ دیکھیں بہار جب آ جاتی ہے, جب بہار آتی ہے تو آپ اچھا خیر کوئی تو بہار آتی ہے یا مجھے پتا کوئی تو اکثر موسم یہ گرمی کا ہے, بہار کیا آتی ہے خیر بہار, کبھی پاکستان میں بہار دیکھیے, انڈیا میں بہار دیکھتے ہیں آپ لوگ, باہر موسم جب آتا ہے تو پتے سرسبز ہو جاتے ہیں, لوگ نوروز مناتے ہیں چونکہ باہر کا آغاز, بہت سے اقوام میں نوروز یہ ہے کہ باہر کا آغاز, جب باہر کا آغاز ہو جاتا ہے تو ہر شے سرسبز ہو جاتی ہے, انسان میں بھی ایک شادابی آتی ہے, ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے, خوشی کا احساس ہوتا ہے, انسان اپنے اندر بھی خوشی کا احساس کرتا ہے, پائے بھی مناظر دیکھتا ہے مختلف قسم کے. اللہ تعالیٰ امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن کریم ربیع القلوب ہے, یہ بہار ہے دلوں کے لیے. جب انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے تو قرآن دلوں میں ایک روشنی پیدا کرتا ہے, ایک فرق پیدا کرتا ہے, ایک سرور دیتا ہے, دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے, لیکن دل بری دل آباد ہونا چاہیے. کچھ دل ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, کچھ دل ایسے ہیں کہ جن کو بہار ملتی ہے. آئیے دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگی قرآن کریم کی طرح ہوتی ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا راتوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی, اور جب بیوی بی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو آسمانی مخلوقات اس بیوی بی کی تلاوت کو سنتی. جب پیغمبر اکرم تلاوت کیا کرتے تھے, حتی مشرکین جب گزر رہے ہوتے تھے, تاریخ ملتا ہے کہ جب مشرکین گزرتے تھے پہلے کوشش کرتے تھے کانوں کو بند کرنے, کانوں میں انگلیاں رکھتے, لیکن جب قریب پہنچتے تھے رسول خدا کی قرآن کی تلاوت کو سن کر مجبور ہو جاتے تھے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال کر پھر بھی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر دیر دیر تک قرآن کریم کی تلاوت سنتے. یہ تلاوت قرآن ہے رسول خدا کی, تعلم القرآن فإنه ربیع القلوب, یہ دلوں کے لیے بہار. پھر فرمایا واستشفوا بنوره, اس کے نور سے شفا حاصل کرو, قرآن کریم کے نور سے شفا حاصل کرو. فإنه شفاء الصدور, یہ دلوں کے لیے شفا کا سبب ہے, مریض دل قرآن کریم کے قریب جائیں تاکہ ان کی مرضوں کی اصلاح ہو سکے. یہ ایام آزاداری کا ایام, کیا ان ایام میں ہم سنتے نہیں وہ ہستی جس کا سر تو قلم کر دیا گیا لیکن اس ہستی کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکا,
اہل بیت اظہار کا مقام یہ ہے کہ علی گرامی ان کا سر تو کٹ سکتا ہے, کٹ کر میرے پہ گزر سکتا ہے, لیکن اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے.
مقام اہل بیت صلوات پڑھیں.
ایک اور عامل بصیرت کے لیے انسان کی زندگی میں وہ عبرت حاصل کرنا ہے, درس لینا. دیکھیں زندگی میں ہر شے میں ہمارے درس, ہر شے میں درس پائے. مجلس میں آئے ہیں تو بھی درس ہے, اور زندگی کے باقی مراحل میں بھی درس ہوں. لیکن درس لینے والا آدمی چاہیے. لکل شیئن لکم عبرہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر شے میں تمہارے لیے درس, زندگی میں ہر شے میں تمہارے لیے درس. اب آپ اگر ٹرائی کر رہے ہیں تو ٹرائی کرتے آپ جب رات ہوتی ہے تو آپ ہیڈ لائٹ آنا ہے. ہیڈ لائٹ کو معمولاً سامنے لگایا جاتا ہے. جب سامنے ہیڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو آپ کو روشنی ملتی ہے. اگر یہی لائٹ آپ کے پیچھے لگائی جاتی یا آپ کی ڈرائیونگ سیٹ کے قریب لگائی جاتی تو آپ کو نظر نہیں آتا. ہیڈ لائٹ لگانے والوں نے کچھ ایسی جگہ پہ نصب کی ہے تاکہ آپ کو سامنے سے نظر آ سکے. تو ہیڈ لائٹ بھی دو لگائی ہے, اگر ایک ہوتی تو بھی آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا. ایک گاڑی کے سامنے دو ہیڈ لائٹ لگائی جاتی تاکہ دونوں مل کر سامنے کو روشن کر سکے, اور جب تک سامنے روشن ہو انسان کو نظر آتا ہے. لہٰذا ڈرائیونگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اندر کی لائٹ بند کریں تاکہ اندر کی لائٹ جب بند ہوگی تو آپ کو سامنے والی ہیڈ لائٹ مفید ثابت ہوگی, آپ کو سامنے نظر آ سکے گا. اور دونوں ہیڈ لائٹ کا برابر جلتے ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اگر دونوں جلتا نہیں ہو, اگر ایک بند ہو جائے تو فائن کر دیجیے. پولیس آ جائے گی آپ کہیں گے آپ کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک پہ جل رہی ہے ہمیں نظر تو آ رہا ہے. وہ کہے گی نہیں ایک کا جلنا کافی نہیں ہے, دونوں جب تک برابر نہ جل رہی ہوں اس وقت تک آپ روڈ پہ چلا نہیں سکتے. یہ روڈ فیکس ہے کہ آپ اس وقت تک چلا نہیں سکتے جب تک دونوں جل رہی ہوں نہ رہی ہوں. لہٰذا پیغمبر کرامی اسلام نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے لیے دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن وعبرتی, ایک قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری عبرت ہے. فَإِنَّكُمْ اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, اگر دونوں سے تمسک کرو گے, لَن تَضِلُّوا بَعْدِي, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. دونوں ہیڈ لائٹ برابر چل رہی ہوگی تو اس صورت میں فائدہ پہنچائے گی. اگر ایک بند ہو جائے اور دوسری چلتی رہے تو روڈ پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ دنیا کا روڈ, اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے, ہمیں اس دنیا سے عبور کرنا ہے, اس دنیا کی تاریکیوں کو ختم کرنا ہے, اور دنیا کی اس تاریکی سے نکلنے کے لیے صراط مستقیم پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں برابر چلے اور دونوں کو اپنے سامنے رکھا جائے. جیسے ہیڈ لائٹس کو ہم نے اپنے سامنے رکھا, اسی طرح جب تک قرآن کو اور اہل بیت کو جلا کر اپنی گاڑی کے سامنے نہ رکھ لیں اس وقت تک زندگی گاڑی چلنے والے کے لیے وقت تک انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکے گا. ورنہ گمراہ کرنے والے نے اللہ کے ساتھ یہ چیلنج کیا ہے, یہ شیطان کا چیلنج کہ میں بیٹھوں گا وہاں پہ صراط مستقیم کے کونے میں, صراط مستقیم میں بیٹھوں گا وہاں پر جہاں پر لوگ جھونی یہ راؤنڈ اباؤٹ سے گزر کر مین روڈ پہ چڑھنے لگے گئے. جب وہ مین روڈ کی طرف حرکت کرنے لگے گی وہاں سے میں ان کو ڈیورٹ کر, کیونکہ بار بار لائٹیں موجود نہ ہو تو آپ کو راؤنڈ اباؤٹ سے ہی دھوکا ملے. جب تک ان کو قرآن اہل قرآن اور اہل بیت کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے تو زندگی کے مختلف موڑوں پہ گمراہ ہوتے رہیں. یاد رکھنا پر فرمایا نا تضلوا بعدی, دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو تو گمراہ نہیں ہوگی. گمراہی سے بچنے کا بہترین سبب خود قرآن کریم ہے. ہر شہر میں انسان کی یہ لہٰذا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام خدا رحم کرے ایسے انسان پہ کہ جو سوچتا ہے. اگرچہ آج کے زمانے میں میں اگر کہوں کہ سب سے زیادہ وہ عمل کہ جو غریب ہے, جو انسان کو اس کی فرصت نہیں, ہر کام کی فرصت ہے لیکن ایک کام کی بالکل فرصت نہیں ہوتی, وہ کون سا ہے؟ ایک کام ایسا ہے جس کی ہم فرصت نہیں, دن رات ایسے گھوم کر رہے ہیں, سو اٹھتے ہیں, ناشتہ کیا, جب ہم جیسے تیار ہوئے پھر ہم نے سوٹ بوٹ پہنا, اپنے گاڑی میں بیٹھے پھر چلے گئے, پھر شام کو واپس آ گئے, پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک کام کی میں فرصت نہیں ہے جس کے لیے مولا فرمایا رحم اللہ عمران تفکر, خدا رحم کرے ایسے انسان پہ جو کبھی بیٹھ کے سوچے. سوچنے کی فرصت نہیں, میں سوچ بھی جانتے ہیں سوچنے کی وقت نہیں ہے, کیونکہ بہت سا بولتے رہتے ہیں مسلسل, سوچنا تو ملتا ہی ہے, مسلسل بول رہے ہیں, ہم بھی مسلسل سن رہے ہیں, سوچنے کا موقع نہیں ملا. کبھی ایسا ہو جب مجلس ہم سن کے جائیں, سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے مولانا نے کہا کیا تھا. بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مجلس سنی, مجلس کے بعد بہت سے نقطے لگائے گئے, کئی بار نعرے لگے, اب جب فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آج مولانا نے کیا کہا ہے, یہ تو پتہ نہیں چلا لیکن نعرے کاٹ لگے. آج کی مجلس بہت کامیاب تھی, کیوں کامیاب تھی, کچھ لوگ ہنس رہے تھے, کچھ لوگ رو رہے تھے. بہت مدت پہلے جب میں نے مجالس کو شروع کیا تھا انگلینڈ میں, تو میں کے نیا رہ گیا تھا, مجھے ایک بھی شادی نہیں تھی, اور مجلس میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے اپنے بچے بھی تھے, تو مجلس پڑھی. جب مجلس پڑھ چکا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہتا مولانا آج کی مجلس زبردست مجلس تھی. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں تو انگلش بولتا ہوں, اردو تو مجھے بالکل آتی نہیں, آپ کی اردو بھی بہت زیادہ سخی ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجلس دوران کافی دیر تک کئی لوگ خوش تھے, ہنس رہے تھے, اور کچھ دیر کے بعد لوگ رونے لگے. بعض مجلس کی کامیابی کی علامت کیا ہے کہ پہلے لوگ ہنس رہے پھر اس کے بعد رونے لگے, یہ تو کیفیت ہے, اگر بن جائے تو یہ کامیاب ہو. سوال پڑھا تو امام فرماتے ہیں رحم اللہ علیہ مران تفکر, سب سے پہلے تفکر سوچنا, کبھی غور کرے حالات پہ, زمانے کے مختلف حالات پہ سوچ بچار کرنا, مختلف واقعات پہ سوچ بچار کرنا, مجالس میں جو پڑھا جاتا ہے اس پہ سوچ بچار کرنا, ہر چیز کو تکلیفی قبول کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسا درست نہیں مولانا نے جو کہہ دیا وہ سب کچھ ٹھیک ہے, نہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. سب کچھ مولانا کہہ دیا درست تھوڑی ہوتا ہے, مولانا بھی غلطی کرتے, ممبر بیٹھنے والا بھی غلطی کرتے, اس کی بات تو بتا دے, سوچا تو جائے, اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے کبھی آگے بڑھ کر پوچھے. دیکھیں میں ابھی مجھے آج 12 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں, 12 دنوں میں, ان پورے 12 دنوں میں شاید مجھ سے ایک سے دو آدمیوں نے کبھی آ کر سوال کیا, اس پورے عرصے کے دوران کسی نے مجھ سے نہ ٹیلی فون کر کے سوال کیا ہے, نہ کسی اور کسی ادوار سے, شاید ضروری تھی سمجھیے. دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں, یا تو سب کو بالکل سمجھ آ گئی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یا بالکل سمجھ نہیں آئے تو سوال پیدا نہیں ہوتا, دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اس کی قضاوت خود کریں گے, میں آپ کی قضاوت نہیں کرنا چاہتا ہوں. سوال پڑھا سوچتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور معصوم پھر کبھی قرآن حدیث میں ارشاد پاتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس پہ کہ جو سوال کرتا ہے. سوال کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ سوال نصف سے علم ہے, انسان کے پاس علم ہو تو سوال کرتا ہے, جب تک وہ جانتا ہی نہیں ہوگا تو سوال کیسے کرے گا؟ سوال کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, اور جانے کی سوچنے کی ضرورت ہے. کبھی جو چیز سیکھے اس کے متعلق غور و خوض کرے, اور پھر سوچنے کی بات دوسرے مرحلے کو بیان فرمایا, تفکر وعتبر, سوچنے کی بات اس سے عبرت حاصل کرے, اس کو اپنے لیے درس بنائے, جس کو سوچے ہی اس کو عبرت بھی حاصل کرے. کتنے سال میں اسے سنی پتہ نہیں,
بھائی ابھی مجھے مثلاً زندگی کے ابھی 52 سال گزر رہے ہیں، 52 سال میں نے بھائی سے سنی بھی ہے پڑھی، تقریباً 20 سال میں پڑھتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں نے بھائی سے سنی بھی تھی. اگر ہم اپنی زندگی کا ایک مقایسہ کریں گے، کبھی سوچیں اپنی زندگی کے متعلق کہ ہر عشر آتا ہے 12 دن کا مطلب میں نے سنی ہے، آج کے آخری دن تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے مطابق سننے کی ضرورت ہے، 12 دن کا مطلب میں سے ہوتی ہے، اور کئی جگہوں پہ 40 دن ہوتی ہیں، 45 دن بھی ہوتی ہیں، 7 جو تک ہوتی ہیں مسلسل مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ 12 دنوں میں بھی سب لوگوں نے 12 بجے سے ہی تھوڑی سنی ہے، مثلا 1 بجے سے اٹھے پھر دوسری میں چلے گئے، پھر دوسری سے تیسری میں چلے گئے، کئی لوگوں نے 3-3 مجالس کی توفیق بھی حاصل کی، مجھ سے زیادہ کئی توفیق رکھنے والے تھے جنہوں نے کم از کم 3-3 مجالس میں شرکت کی. تو اگر 12 کو 3 کے ساتھ رکھ دیا جائے تو کتنے مجالس؟ 36. اگر ایک آدمی 36 کلاس میں شرکت کرے، اگر کوئی بھی آدمی کسی کورس میں 36 کلاس میں شرکت کرے تو اس کا ایک کورس کمپلیٹ ہو جائے، وہ اپنے ایک سبجیکٹ میں ایک کمپلیٹ کورس کر کے نکلے گا اور اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، باقاعدہ یونیورسٹی اس کو سرٹیفکیٹ دے گی. آج بہت سے کورسز ایسے ہوں گے جو تقریباً 36 ماڈل مثلاً اس میں یا 33 ماڈل اس میں ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، کئی ایسے کورسز موجود ہیں. تو ایک شارٹ کورس ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 36 آور کا کورس ہو. تو اگر ایک آدمی ایک 12 دنوں میں 36 گھنٹے صرف کرتا ہے، اور 36 گھنٹے صرف کرنے کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس پورے عشرے میں یا 12 دنوں میں آپ نے کیا سیکھا، تو وہ کہے کہ مولانا نے اصل میں تقریر جو کی ہے وہ بصیرت نتیجے میں کی ہے، اس کے علاوہ میں بالکل نہیں پتا کیا کہا. تو یہ اوقات ضائع ہوئے. لہذا میں رحم اللہ امر ان تفکر واعتبر، جب سوچے تو اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو اپنی زندگی میں اعلان کرے، اس کو اپنی زندگی کے لیے درس بنائے. واعتبر واستبصر، جب عبرت حاصل کرے گا تو اس سے بصیرت حاصل ہوگی. جب تک انسان عبرت حاصل کرے، جب تک درس نہ بنائے، تو وہ بصیرت کا نور نہیں بنتا ہے، وہ باطن کو روشن نہیں کرتا ہے، باطن اسی میں تاریخ ہے. پوری بات بڑے سے گزر گئی لیکن باتیں وہی تو ہوئی. زیادہ میں بعض اوقات مجالس میں کہتا ہوں، میں کئی جگہوں پہ کئی سالوں کے بعد جاتا ہوں، جب کئی سالوں کے بعد جاتا ہوں مجھے کچھ ایسے بتایا جاتا ہے، جو لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنی جگہ تک بھی تبدیل نہیں کرتے. اور اگر کسی نے مثلاً 5 سال پہلے داڑھی یہ رکھ لی، 5 سال کے بعد جاتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی، کوئی تبدیلی نہیں. جو سوٹ پہنتے تھے وہی پہن کے پھر آگے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو، کہیں پہ ہم آگے نہیں بڑھے، قدم آگے نہیں بڑھے، ہم جہاں پہ تھے وہیں پہ چکر کاٹ رہے. تو اگر ایک جگہ انسان چکر کاٹتا رہے تو وہ اپنے مقصد کے قریب تھوڑے ہوگا. بس بصیرت انسان کے باطن کے لیے ہے. کبھی انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو روشن کر سکے، اس لیے کہ باطن کی روشنی کے ساتھ انسان حقائق کو دیکھ سکے گا، اور وہ انسان کے جو حقائق پہ عقیدہ رکھتا ہے، جس کا عقیدہ اللہ کی ذات میں ہے، جو ایک حقیقت ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور جب تک اس کو ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے تو اللہ کی ذات کو دیکھ کیسے سکے گی. ہم تو ان کو مانتے ہیں جو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں اس کی بندگی نہیں کرتا ہوں. میں تو اس کی بندگی کرتا ہوں جس کو میں دیکھ لیتا ہوں، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ سجدے کیے جا رہے ہیں، نہ معلوم کس کے سجدہ کر رہے ہیں. کبھی اس خول سے نکلے، ظاہری خول سے نکلے، اپنے باطن میں جائیں اور اپنے باطن کو رلانے کی کوشش کریں تاکہ قرب اہل بیت حاصل ہو سکے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے، پروردگار ہم سب کو نور بصیرت سے منور عزیزان گرامی، ہمارے باطن کو رونانی کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کا ذکر اور مصیبت اہل بیت اطہار کا ذکر بہت زیادہ مفید ہے. جیسے قرآن شفا ہے صدور کے لیے، دلوں کے لیے شفا ہے، ویسے ہی اہل بیت میں گریہ بھی شفا ہے، بہترین شفا ہے. اگر کبھی گناہوں کی بخشش نہ ہو رہی ہے تو جب مجلس سے مظلوم میں کربلا میں آ جائیں، اور کبھی جب آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی مظلوم کا جب غم دل میں محسوس ہو اور دلوں میں ایک درد محسوس ہو، ایک آہ محسوس کرے، اس آہ کو محسوس کرتے ہوئے باقاعدہ خدا کے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو بخش دے. کبھی اگر دعائیں مستجاب نہ ہو رہی تو جو مقام جہاں پہ دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں وہ مجلس ہے، باپ سے مجلس میں آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مظلوم کے غم میں گریا کریں، اور اگر کبھی آنکھوں میں آنسو کی نعمت نصیب ہو جائے، یہ نعمت ہے، جن کی آنکھیں کبھی گریا کرتی ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ دلوں میں درد کا پیدا ہونا یہ ایک نعمت ہے. اگر کسی کے دل میں حسین مظلوم کربلا کا درد پیدا ہو گیا، اس پہ شکر ادا کریں، اس پہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خدا نے ایک ایسا درد دیا جو مظلوم کا درد ہے. آئیے آج 12 محرم الحرام ہے، آج کا دن تاریخی اعتبار سے بڑی مصیبت کا دن ہے. ایک طرف سے کاروان مسرا ہے جو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا ہے، یہ کاروان بھی کیسا کاروان ہے جس میں نبی زاکیہ موجود ہیں، جس میں علی کی بیٹی موجود ہے، جس میں زہرا کی بیٹی موجود ہے، جو بے پران امتوں پہ سفر کر رہی ہے، جسے کوفہ کے بازار سے گزارا جائے گا، جسے کوفہ کے دربار میں لے جایا جائے گا. بی بی جب کوفہ کے باہر پہنچی تو کوفہ میں داخل ہونا بی بی کے لیے بڑا مشکل ہوا، اس لیے کہ یہ وہ شہر تھا جس شہر کے زمانے میں میری آقا زادی ملکہ کی حیثیت تھی. اس شہر میں جب بی بی کسی زمانے میں امیر المومنین کے زمانے میں وارد ہوئی تھی تو راویہ نے کہا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کوفہ کے لوگوں کو کوئی آدمی شہر میں باہر نہ آئے، حتی پکھی باہر نہیں مار سکتی تھی. امیر المومنین نے پورے شہر میں پہرہ لگایا اور اپنے دونوں بیٹوں سے حسن اور حسین سے کہا، میرے بیٹوں جب میری بیٹی زینب کے محمل کو لے کر آؤں تو اس کے محمل کو اپنے دونوں محملوں کے درمیان اطراف میں بڑی ہاشم کرا ہوں تاکہ میری بیٹی کے محمل پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تاکہ میری بیٹی زینب کے محمل پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. لیکن آج میری زینب کوفہ میں داخل ہوگی، سر سے چادر اتار دی گئی اور بے پرانے اونٹ پہ لے گئی، یہی وجہ تھی جب وہ کوفہ کے باہر پہنچی مرتبہ اپنے بھتیجے امام سے پوچھا کہ سید سجاد کیا مجھے آپ حکم دیتے ہیں میں کوفہ میں داخل ہو جاؤں، یہ تو میرے بابا کی بادشاہی کی شہر تھی، وہ شہر تھا جس میں ملکہ بن کے آئی. اور یہی وہ دن ہے جس دن خریداری رامی اس طرف سے کربلا میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اشکیا نے اپنی لاشوں کو اٹھایا، سنیں گے اداکارہ نے مظلوم کربلا، اشکیا نے اپنی لاشوں کو اٹھایا، اٹھا کر ان پہ جنازہ بھی پڑا ہے، ان کو کفن پہنایا، ان کے لیے قبریں بنائی، ان کو دفن کیا، لیکن نواسا رسول کی لاش کربلا کی سرزمین پہ آج تک پڑی ہوئی تھی. 12 محرم تک یہ لاش کربلا کی سرزمین پڑی تھی. 12 محرم کو بنی اسد نے جب آ کر دیکھا تو یہاں پر راوی لکھتے ہیں کہ جب آ کر ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پہ دیکھا تو ایک لاش ہے اور کچھ دوسری بکھری ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جو کربلا کی سرزمین پڑی ہے، کہیں پہ ایک لاش تھی جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے،
ہو رہی تھی اس لیے کہ وہاں سرخ کی لاش موجود تھی۔ حضرت جعفر یسر نے ایک مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا، خواتین کو لے کر آئے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لاشوں کو دفن کریں، لیکن معصوم کی لاش کو معصوم دفن کرتے ہیں۔ اس طرف سے ایک اجاز امامت کے ساتھ سید سجاد کربلا میں آئے، سارے بنی اسد ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کون سی لاش کس کی لاش ہے، ابا عبداللہ حسین کی لاش کون سی لاش ہے۔ لیکن مرتبہ اس طرف سے سید سجاد پہنچے، کہا بنی اسد آؤ میرے ساتھ، میری مدد کرو، میں اپنے باپ کی لاش کو دفن کرنا چاہتا ہوں، مظلوم کربلا کی لاش کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزو جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کی لاش کو دفن کرنا چاہتا ہے نا تو حکم ہوتا ہے کہ وہ خود قبر میں داخل نہ ہو، لیکن عزادار و سید سجاد خود داخل ہوئے، اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا، اٹھا کر ایسی لاش کو دفن کرنا چاہا جس کا ثانی موجود نہیں تھا، جس کو غسل بھی نہیں دیا گیا تھا، جسے کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، نہ جانے اپنے بابا کی لاش کو کیسے دفن کیا۔ لیکن عزادار و جب بنی اسد کی مدد کے ساتھ میرے مولا نے اپنے بابا کی لاش کو قبر میں رکھ دیا، پھر قبر کو بند کرنا شروع کیا۔ جب میرے مولا قبر کو بند کر چکے نا تو آپ حضرت نے نام لکھنا شروع کیا۔ سنو کہ عزاداروں، یہاں پر میرے مولا نے اپنے بابا کی لاش میں کیا لکھا تھا، لکھا
حسین، جو حسین، جو حسین۔